بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. غزوة تبوك كسلسلة چل رہا تھا مخلص ایمان والے، بوجہ ضرورت سفر نہ ہونے کی وجہ سے میدان میں جا نہ سکے. اس کے بالمقابل منافقین کا تذکرہ ہے، اور ان کے پاس عذر بھی کوئی نہیں تھا، اور صرف اپنے نفاق کی بدولت یہ سعادت سے محروم رہے، لیکن پھر آزار پیش کرنے لگے، قسمیں کھانے لگے اس خیال سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یقین دلا سکیں کہ ہم کسی عذر کی وجہ سے میدان میں نہ جا سکے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مروت اور شرافت طبع کی وجہ سے اس بات کا ان کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیا. البتہ مخلص ایمان والے جو جانے میں پیچھے رہ گئے اور کوئی عذر بھی نہیں تھا، اور انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہ لیا، ان کا بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے. پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کا تذکرہ فرمایا، مہاجر ہیں یا انصار ہیں، جو بھی ہیں اللہ رب العزت نے انہیں بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں. مہاجر بھی انصار بھی، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور جو بھی قیامت تک اخلاص کے ساتھ ان کے راہ پہ چلے گا اللہ رب العزت نے ان کی بھی جنت کی بشارت دی ہے، ان کی بھی جنت کی بشارت دی ہے. وسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، اور ان مہاجرین اور انصار کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والے جو صحابہ کے طرز زندگی کو اپنائیں گے، اور صحابہ کی طرز زندگی یعنی جن کے دل میں صحابہ کی عظمت، عقیدت، احترام اور محبت، اور ان کی زندگی پہ چلنا جنہیں نصیب ہو گیا، تو واتبعوہم بإحسان اللہ کا اعلان ہے. اللہ سارے صحابہ سے بھی راضی ہے اور ان کے سچے پیروکاروں سے بھی راضی ہے. اس کا تذکرہ فرمایا، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، اس کا تذکرہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کی زندگی اچھے برے اعمال سے ملی جلی ہوئی، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں برے اعمال بھی کرتے ہیں. احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث، بڑے فقیہ، بڑے مفسر تھے، تلاوت قرآن کر رہے اور کرتے کرتے انہیں قرآن میں ایک بات نظر آئی کہ احنف، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، فیہ ذکرکم، تمہارا بھی ذکر ہے. احنف اپنا ذکر تلاش کرتے کرتے مختلف اوراق کو پلٹتے پلٹتے اس آیت پہ پہنچے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کچھ لوگ ہیں اچھی بھی کر لیتے ہیں، برائیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اقراری مجرم ہیں، اپنے خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے فرمایا اللہ ان کی طرف اپنی رحمت لے کر متوجہ ہوتے ہیں. تو جب احنف یہاں پہنچے تو کہنے لگا، اے اللہ، اس آیت میں میری زندگی کی تصویر بھی موجود ہے اور میں نے بھی اپنا تذکرہ قرآن میں پا لیا ہے. تو کوئی شخص غلطی بھی کر لے، نیکی بھی کر لے، لیکن اپنی غلطی پہ نادم اور شرمندہ اور اقراری مجرم ہو تو اس پر بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. پھر صدقہ زکوٰۃ کے بارے میں بتایا کہ یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ، یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ عظیم الشان عبادت ہے. اس سے جہاں دلوں کی تطہیر ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت کا یہ ذریعہ ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اس مسجد ضرار کا تذکرہ ہے جب منافقین نے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے ایک اڈا اور ایک مرکز بنانا چاہا اور اسے مسجد کا نام دیا، اور اس خیال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افتتاح کے لیے وہاں بلانے کی درخواست کی، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا کہ آپ اس مسجد میں ہرگز نہ کھڑے ہوئے، اس کا تذکرہ فرمایا. اور اس کے مقابلے میں مسجد قباء اور اس کی عظمت اور اس کی شان کا تذکرہ ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر سب سے پہلے قباء میں پڑاؤ ڈالا تو آپ نے سب سے پہلے اس زمین پر اس مسجد کی تعمیر کی، اور اس مسجد میں کھڑے ہونے والوں کی اللہ نے تعریف فرمائی، یحبون ان یتطہروا، وہ خوب طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی نجاست چاہے وہ باطنی ہو، یعنی نجس نجاست چاہے وہ باطنی ہو، کفر کی، شرک کی، نفاق کی، چاہے ظاہری نجاست ہو، یہ لوگ جو اس مسجد میں ہیں وہ ان ساری قسم کی نجاستوں سے پاک ہیں، ساری نجاستوں سے پاک ہیں، اور اس کی بڑی انہیں فکر ہوتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی جان کی قدر و قیمت بتائی، ظاہر ہے جس کا خریدار اللہ خود ہو تو اس جان کی کیا قدر و قیمت ہوگی، اس جان کی کیا قدر و قیمت ہوگی. تو انسان ایمان والے کی جان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اس کا خریدار اللہ ہے، اور اس کے بدلے میں جنت ہے، اور ان کی شان یہ ہے، راہ خدا میں اللہ کی خاطر لڑتے بھی ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا. اور جس نے اللہ سے کیا عہد پورا کیا، اس کی تجارت بڑے نفع کی ہوئی، اس کی تجارت بڑے نفع کی ہوئی. پھر اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ ہے، اللہ کرے یہ صفات ہر ایمان والے میں اور ہم سب میں اللہ کرے یہ زندہ ہو جائیں، کہ اہل ایمان اور جن کی قیمت اللہ کے ہاں، جن کی جان و مال کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے اور اس کے بدلے میں جنت ہے، ان کی صفات کیسی ہیں؟ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اور اچھائی کی تبلیغ کرنے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں، اور سارا خلاصہ یہ ہے اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، چاہے وہ حد مخلوق کے سلسلے کی ہے اور چاہے وہ حد خالق کے سلسلے کی ہے، یہ اللہ کے حقوق کی اور اللہ کی اوامر کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور ایسے ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے جن کی یہ صفات ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کے واسطے سے ساری امت کو پیغام دیا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس کی اجازت کسی کے لیے نہیں ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے ابا کے لیے دعا کرنا تھا، اور جب پتہ چل گیا کہ ان کے ابا تو کفر اور شرک کی زندگی ہے، تو آپ نے اپنے باپ سے بھی برات کا اعلان کیا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر وہ مخلص ایمان والے جو غزوہ تبوک میں نہ جا سکے، اور ان کے نہ جانے کا کوئی عذر بھی نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا، حدکاب ابن مالک ان تین میں سے ایک، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، تو مدینہ کی سرزمین باوجود اپنے وسعت کے ان کے لیے تنگ ہو گئی. اللہ کی طرف سے جب تب حکم نہیں آیا، ان سے ہر قسم کی گفتگو اور ہر قسم کے معاملات کا بائیکاٹ کیا گیا، اور یہ اپنے معاملے میں انتظار کرنے لگے. کئی دن گزر گئے، پھر اللہ کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہوئی، ان کی توبہ قبول ہوئی. اور حضرت کعب ابن مالک فرماتے، جب سے مجھے میری ماں نے جانا ہے، اس سے بڑا دن میری زندگی میں نہیں آیا کہ آج اللہ نے میرے لیے توبہ کا اعلان آسمانوں سے اور قبولیت کا اعلان آسمانوں سے کیا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ اہل نفاق سے دور رہو، اہل نفاق سے دور رہو، جھوٹوں سے دور رہو، جن کا کردار جھوٹا، جن کا نظریہ جھوٹا، جن کا عقیدہ جھوٹا، جن کی زبانیں جھوٹی. اے ایمان والو، تم اہل نفاق سے دور رہو، اور کن کے ساتھ رہو؟ سچوں کے ساتھ رہو، تمہاری صحبت، تمہارا اٹھنا بیٹھنا سچوں کے ساتھ ہو، جو کردار کے اور عقیدے کے اور عمل کے اور باتوں کے سچے ہیں، تمہاری زندگی انہی کے ساتھ گزرے. پھر راہ خدا میں جو تکلیف اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کا اجر ضائع نہیں فرماتے، اور جو بھی خرچ کرتا ہے، اور جو بھی کسی وادی کو، جسے کہیں کہ وادی سے گزرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہترین عمل لکھا جاتا ہے. پھر راہ خدا میں نکلنا اور جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا بہت بڑا فریضہ اور بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہو جو دین کو بھی سیکھے اور دین کے اندر فقاہت حاصل کرے اور دین کا علم حاصل کرے. جس طریقے سے دعوت اسلامی سے ایک اسلامی حکومت کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے اور جہاد فی سبیل اللہ سے اس کی راستے کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں, پھر اس پورے نظام کے لیے بھی افراد چاہیے ہوتے ہیں, افراد چاہیے ہوتے ہیں. تو اس افراد کی تیاری کے لیے دینی علوم ہے, دینی علوم کے اندر مہارت ہے. تو فرمایا یہ بھی ایک فریضہ ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر جنہیں اللہ رب العزت یہ دینی علوم نصیب فرمائے, پھر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر وہ اللہ کا یہ علم اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں, اس کا تذکرہ فرمایا. اور یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم, پھر فریضہ جہاد کے متعلق ایک بنیادی اصول بتایا کہ سب سے پہلے قریب والے اور پھر اس کے بعد والوں سے اس طریقے سے قتال کرنا ہے. اور پھر جب جہاد کا کوئی فریضہ آتا ہے تو اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے اور کفر اور نفاق والوں کا نفاق میں اضافہ ہوتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے جو محبت اور شفقت اور خیرخواہی کا تعلق تھا, اس کا تذکرہ فرمایا. اور ساتھ اللہ کے نبی کے ذریعے امت کو تلقین فرمائی کہ ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو, ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو, جس کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی حاجت روا نہیں. اور آپ یوں ہی کہیں کہ مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. تو یہ تلقین اللہ کے پیغمبر سے ساری امت کو اس کی تلقین کی گئی کہ اللہ کی ذات پہ اور اس کی صفات پہ اعتماد اور بھروسہ رکھنا, یہ اہل ایمان کی شان ہے. پھر سورہ یونس ہے جس کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے, اور یہ وحی کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے, اس سے پہلے بھی یہ وحی کا سلسلہ جاری رہا ہے. پھر اللہ کی ربوبیت اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام بنانا, اور پھر عرش پہ ٹھہرنا, اور پھر سارا کائنات کا نظام چلانا, اور پھر وہی اللہ کی ذات ہے جس نے یہ سورج کا اور چاند کا یہ سارا نظام مقرر کر رکھا ہے, اور ہر ایک کے لیے مختلف قسم کے درجات طے کر رکھے ہیں. یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, رات کا دن کا نظام بنانا. لیکن جو لوگ آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں اور دنیا کی زندگی ان کی زندگی کا مقصد بن چکی ہے, وہ اللہ کی ان ساری قدرت کی نشانیوں سے بے خبر ہیں, ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے. اہل ایمان جب اپنی محنت کی مزدوری کے لیے اللہ کے دربار میں جائیں گے تو ان کے انعامات کا تذکرہ ہے, اور پھر وہاں جا کر اللہ کے وہ انعامات دیکھ کر کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ کے ان انعامات کو دیکھ کر سبحان اللہ کہیں گے. اور حدیث میں آتا ہے جب بھی انہیں کسی چیز کی چاہت ہوگی سبحان کہیں گے تو وہ چیز ان کے سامنے حاضر ہو جائے گی اور ان کی وہ خواہش اور چاہت پوری ہو جائے گی. یہ کفار لوگ عذاب کو اس طرح جلدی مانگتے ہیں جیسے خیر کو جلدی مانگا جاتا ہے, خیر کو جلدی مانگا جاتا ہے. ان کی مذمت فرمائی ہے اللہ رب العزت نے, ساتھ یہ فرمایا کہ اس سے پہلے کتنی قومیں ہیں جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی پھر اللہ کی ان پر پکڑ آئی, دیکھو نا اللہ نے مجرموں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے. پھر تم دنیا میں آئے ہو, یہ تمہارا امتحان ہے, تم کیا کرتے ہو. اور جب ہماری آیتیں ان پہ اترتی ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے معبودان باطلہ پر تنقید ہے, اس کے مضامین میں ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں ہیں. اگر آپ چاہیں تو کوئی اور قرآن لے کے آئے یا اس کے اندر کچھ ترمیم کر لیں, تو اے پیغمبر انہیں کہہ دیں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ان کا یہ کہنا کہ ایسا معجزہ جس کا ہمیں مطالبہ ہے وہ کیوں نہیں لے کے آتے, تو آپ انہیں بتا دیں کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. اور ان مشرکوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کسی مصیبت میں گھرتے ہیں اور ان کی کشتی لہروں کے درمیان آتی ہے تو یہ اپنے معبودوں کو اس وقت یہ بھی بھول جاتے ہیں اور پکارتے ہیں تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کی مثال دی کہ بظاہر یہ بچپنا اور جوانی اور پھر قوت اور طاقت اور شباب, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جیسے زمین پر بنجر زمین پر بارش برستی ہے اور پھر ایک مرتبہ زمین پر کھیت کی بہار آتی ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, صفحہ ہستی سے وہ ساری کھیتی کاٹ دی کر مٹا دی جاتی ہے, اس کا چٹیل میدان بن جاتا ہے. ایسے ہی یہ انسان بھی نسیم منسیہ ہوگا, اس کے تذکرے ہی مٹ جائیں گے. لیکن اللہ تمہیں اسلام دار السلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ جو بھی برائی کرے گا تو وہ برائی ایسے نہیں کہ گناہ بھلا دیا جائے، وہ سب اس کی سزا ہوگی، اور کل قیامت میں ان کے چہروں پہ ذلت چھائی ہوگی اور چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور جب ان سبھی کو اکٹھا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہاں ہیں اب تمہارے شرکا، تمہارے حاجت روا اور تمہارے مشکل کشا، پھر اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ بہت سادہ انداز میں اللہ کی توحید سمجھائی جا رہی کہ دیکھو قوت سما اور قوت بصارت اور زندوں کو مردوں سے اور مردوں سے زندوں کو، یہ کون ذات ہے جو پیدا کرنے والی ہے؟ کوئی ایسا شریک ہے جو اللہ کے ساتھ ان چیزوں میں شریک ہو؟ کوئی ایسی ذات ہے جو اللہ کے سوا تمہاری کوئی مدد کرنے والا ہو؟ اس کا تذکرہ، پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ اگر اس قرآن میں تمہیں شک ہے تو پھر کچھ لے کے آؤ اس جیسی کوئی صورت، اور جنہیں تم حاجت روا سمجھتے ہو انہیں بھی اپنی اس مدد کے لیے ساتھ ملا لو اگر تم سچے ہو، اسی کا تذکرہ فرمایا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی اور انہیں کہہ دیں کہ اگر تم پھر بھی تکذیب کرتے ہو تو میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں، ٹھیک ہے، میرے عمل کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت کل قیامت میں جب انہیں اٹھائیں گے تو ایسا لگے گا کہ تھوڑے لمحے کے لیے دنیا کے اندر ٹھہرے، بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت کی سنت اس دنیا میں یہی رہی ہے کہ ہر امت کا اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے درمیان انصاف کا فیصلہ فرمایا ہے. پھر اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، ہر چیز کو جاننے والا، زمین و آسمان کے ہر چیز پہ پورا اختیار، زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. پھر قرآن کی عظمت اور اس کی صفات کا تذکرہ ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں شفا ہے، اس میں ہدایت ہے، یہ اہل ایمان کے لیے اس میں رحمت ہی رحمت ہے. یہ قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، اس میں نصیحت ہے اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے، اس میں دلوں کا علاج بھی ہے، جسموں کا علاج بھی ہے، روحانی صحت بھی ہے، جسمانی صحت بھی ہے. سبحان اللہ، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا رسول اللہ دل سخت ہو گیا، فرمایا تلاوت قرآن کرو، اس سے دل کی سختی دور ہوتی ہے. اور کوئی آدمی پورے یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے تو اللہ نے اس کے اندر بھی شفا رکھی ہے، لیکن یقین شرط ہے، یقین شرط ہے. جیسے گولی سے کوئی کہہ دے میاں اس سے آدمی مر جاتا ہے، اور کوئی آدمی ہاتھ میں گولی لے کر ایک بلی کو مارے اور بلی بھی نہ مارے تو کوئی کہہ میاں گولی سے تم کہتے ہو آدمی مر جائے، یہ تو بلی بھی نہیں مر رہی، تو کیا کہا جائے گا؟ میاں گولی پستول کی نالی میں رکھو، اور جس کے ہاتھ میں ہو اس میں قوت بازو بھی ہونا چاہیے، اور گولی اور نشانے کے درمیان بیچ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، پھر دیکھو اس سے آدمی مرتا ہے یا نہیں مرتا. اسی طرح قرآن میں شفا ہے، لیکن دل میں یقین بھی ہونا چاہیے، کوئی گناہ کی شکل میں رکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی گناہ کی شکل میں رکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور دل کا یقین بھی ہونا چاہیے. تو یہ قرآن کی صفات ہیں، اور یہ ہدایت کا سامان ہے، ہدایت کا سامان ہے. کوئی یہ کہہ دے کس کی مانے، کس کی سنے، کدھر جائیں، کہاں حق کہاں سچ، تو سچی بات ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ ہدایت کا نقشہ رکھا ہے، بشرطیہ کہ طلب سچی ہو، بشرطیہ کہ طلب سچی ہو، اللہ رب العزت اس سے ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور اس میں رحمت ہی رحمت ہے. اور یہ وہ دولت ہے جسے یہ نصیب ہو گئی، واقعی اسے حق ہے کہ وہ خوشی منائے. اور یہ وہ دولت ہے جو دنیا کے سارے خزانے کسی کی تجوریوں میں اکٹھے ہوں، یہ دولت اس سے بڑی ہے، یہ دولت اس سے بڑی ہے. پھر اللہ رب العزت کی قدرت کا تذکرہ ہے، اور قیامت کا تذکرہ ہے، اور پھر ان کفار کا تذکرہ کہ وہ اس پہ ایمان نہیں لاتے، پھر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ جنہیں اللہ کے ولی کہتے ہیں، اور ولیوں کی علامات بتائی ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے کیسے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر اس ولایت کے آثار کیا ہوتے ہیں، ولایت کے آثار کیا ہوتے ہیں. تو ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ولیوں کی ایمان کے بعد ان کی زندگی میں پرہیزگاری ہوتی ہے، ان کی زندگی میں پرہیزگاری ہوتی ہے، یعنی ان کی زندگی اللہ کی نافرمانی سے دور ہوتی ہے، ان کی زندگی میں اللہ کے حکم نہیں ٹوٹتے. انعام کیا ملتا ہے؟ انہیں اللہ خوف سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ رب العزت انہیں حزن سے محفوظ رہتا ہے رکھتا ہے. اس کی پوری شکل تو مرنے کے بعد ہوگی، لیکن اس کے اثرات دنیا کے اندر بھی ہیں. اہل ایمان کے دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک چین ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے، ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے. سبحان اللہ، ان کی زندگی میں دہشت نہیں ہوتی کسی کی، ان کی زندگی خوف زدہ نہیں ہوا کرتی، ان کی زندگیوں میں اطمینان ہوتا ہے. لیکن یہ ولایت کی قیمت ادا کرنی ہوگی، ولایت کی اللہ کی دوستی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور وہ ہے تقوی. ان کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بھی بشارت ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑی بشارت ہے. دنیا کے اندر بھی بشارتیں ہیں، سچ کہہ رہا ہوں. اس دنیا میں تقوی شعار کی زندگی میں تین نعمتیں ہر حال میں ہوتی ہیں، تین انعامات اللہ رب العزت ہر حال میں دیتا ہے. پہلا انعام، اللہ دل کا سکون اور چین دیتا ہے. دوسری چیز، اللہ رب العزت نے جو کچھ اسے دیا ہے اس پر قناعت نصیب فرما دیتے ہیں، عزت کی روزی، قناعت کی روزی ملتی ہے. اور تیسری چیز، اللہ رب العزت سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اس کی عزت ڈال دیتے ہیں. اطمینان بھی مل گیا، عزت بھی مل گئی، اور دل کا غنا بھی مل گیا کہ جتنا اللہ نے دیا اس پہ مالدار غنی. تو کسی کو غنا بھی مل جائے، دل کا غنا اور عزت بھی مل جائے، سکون بھی مل جائے، تو بتاؤ دنیا کی جنت نہ ہوئی؟ دنیا کی جنت نہ ہوئی؟ تو یہ دنیا کی جنت اس دنیا میں ملے گی. لہم البشرا فی الحیات، اس دنیا کی زندگی میں تقوی پہ دنیا کی جنت ملے گی. ہو سکتا ہے بڑا گھر نہ ہو، ہو سکتا ہے بڑیا سواری نہ ہو، ہو سکتا ہے زندگی کا ساز و سامان کے نقشے بڑے نہ ہو، ہو سکتا ہے مادی وسائل کے بڑے لمبے چوڑے نقشے اس کی زندگی میں نہ ہو، لیکن اطمینان کوئی نہیں چھین سکتا، سکون کوئی نہیں لے سکتا. دلوں کے دلوں میں اس کی طرف کشش، محبت، عزت، اسے کوئی نہیں چھین سکتا. اور اس کے دل کو جو اللہ نے غنی بنا دیا، کون اس سے لے سکتا ہے؟ امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو وقت کے ظالم حکمران نے جب انہیں جیل ڈالنے کا فیصلہ کیا تو بڑا چہرے پہ اطمینان. کسی نے پوچھا، آپ جیل کوٹی کالی کوٹری میں جا رہے ہیں، زندگی گزرے گی؟ فرما، واہ واہ، اکیلے تنہائی میں اندر کی جنت کے مزے لیں گے، اس لیے کہ میری جنت تو میرے اندر ہے، اسے کون چھین سکتا ہے، اسے کون چھین سکتا ہے. لیکن قیمت ادا کرنی ہوگی تقوی کی. یہ ہوتے ہیں اللہ کے دوست، یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی. اس کا تذکرہ، پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ، یہ زمین و آسمان کا سارا نظام، اس میں اللہ کا تعارف ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اللہ رب العزت نے اس کی، اللہ کی کوئی اولاد ہے؟ اللہ ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، ہر قسم کی اولاد سے پاک ہے، ہر قسم کے حصوں سے پاک ہے. زمین و آسمان کا وہ اکیلا نظام چلانے والا ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر ان کے قوم کی ہلاکت کا تذکرہ، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کے قوم کو غرق کیا. پھر اللہ رب العزت نے پہ در پہ انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور فرعون کے سامنے جادوگروں کی شکست، اور موسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان لے کے آنا، اور اس کا تذکرہ ہے. پھر قوم موسیٰ کا تذکرہ ہے، جو اللہ، جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جن کو نجات دلائی، اور ان کا تذکرہ فرمایا. پھر قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین فرمائی. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. اے موسیٰ، یہ ان کو اتنا کچھ ملا ہے، اور یہ اس لیے تاکہ آپ کو رائے راست سے ہٹا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے مالوں کو اور ان کے دلوں کو برباد کر دے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، اور انہیں اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات نصیب فرمائی، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر حضرت موسیٰ، حضرت یونس علیہ السلام، جس کی نسبت سے اس سورت کا نام بھی یونس ہے، جب اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دینے میں دے کر اور قوم کے نہ ماننے پر مایوس ہو کے بستی سے نکلے، اور قرآن میں ان کا کئی جگہ تذکرہ ہے، کہیں ذنون ہے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پھر اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا. تو یہ قوم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک صحرا میں اکٹھی ہوئی ہے، اور اللہ کے عذاب کو دیکھ کر خوب جزا فضا کی، اور اپنے کیے پہ سچی ندامت کا اظہار کیا. تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو اس عذاب سے بچا لیا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے لوگوں سے کہا کہ اے نبی آپ انہیں کہہ دیں کہ اگر میرے دین میں تمہیں شک ہے تو دیکھ لو میں ان کی عبادت ہرگز نہیں کرتا اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور میں تو مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بنوں اور اسی ذات کی طرف متوجہ ہوں اور شرک سے دور رہوں، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللہ، اور میں کیسے ایسی ذات کی عبادت کروں جو نفع بھی نہیں دے سکتے نقصان بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت پکڑنے پہ آئے تو کون بچا سکتا ہے، کون بچا سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کے اور نوازنے کے دروازے کھولیں کون اسے بند کر سکتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر جو حق پہ چلے گا اور ہدایت پہ چلے گا اس کا نفع بھی اسی کے لیے ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا اس کا وبال بھی اسی پہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو تلقین فرمائی اور امت کو ساتھ سبق دیا کہ آپ آسمان سے آئی ہوئی وحی کی پیروی کریں اور صبر سے کام لیں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دیں، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اس حد اس پارے کا یہ سلسلہ یہاں تک ختم ہوا، اور کل سے انشاءاللہ سورہ ہود سے ہم آغاز کریں گے۔ سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔